بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج ہم انداز جہاں میں عالمی یوم قدس کے نزدیک آنے کی مناسبت سے فلسطین کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. اور ناظرین نے ایس ایم ایس کا نمبر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. ہماری ایک گزارش ہے کہ ایس ایم ایس اگر انگریزی میں بھیجیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں 3 دن کے بعد یعنی جمعۃ الوداع کو پوری دنیا میں عالمی یوم قدس منایا جائے گا. لندن میں اتوار کو عالمی یوم قدس منایا گیا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد رمضان المبارک کے آخری جمعے کو عالمی یوم قدس قرار دیا اور اس کے بعد سے ہر سال پوری دنیا میں رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع یوم قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے. اور اس دن دنیا بھر کے مسلمان عوام اپنے فلسطینی بھائیوں سے یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور بیت المقدس کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھنے پر زور دیتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عالمی یوم قدس میں جو 3 دن باقی رہ گئے ہیں ان 3 دنوں میں فلسطین کے تناظر میں گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کس طرح قائم ہوئی. تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور تنظیم واسطی صاحب موجود ہیں. واسطی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واسطی صاحب عالمی یوم قدس میں 3 دن باقی رہ گئے ہیں اور ان 3 دنوں میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عالم اسلام کے قلب میں سرزمین فلسطین پر غاصب صہیونی حکومت کس طرح قائم کی گئی, اس کی سازش میں کون کون سی طاقتیں شریک رہی ہیں, مغرب کا کیا اس میں کردار رہا ہے. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت کس طرح قائم کی گئی.
دراصل اگر آپ کو پتہ ہو کہ 19ویں صدی کے اندر پروٹوکول
جی
یہودیوں کی باقاعدہ میٹنگز ہوئیں, اس کے بعد پروٹوکول تیار کیا گیا اور اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا کہ کس طرح تمام دنیا میں یہودیوں کو واپس سے ایک جگہ بسا کر اور اپنے عزائم حاصل کیے جائیں گے. اس سلسلے میں عبدالحمید جو ترکی کے آخری خلیفہ تھے ان کے اوپر بہت زور ڈالا گیا اور انہیں طرح طرح کے لالچ دیے گئے کہ ہمیں آپ فلسطین میں آنے دیں اور اس حصے کو آپ چھوڑ دیں, اس لیے کہ ترکی کی خلافت اس وقت قائم تھی. اور اس کے نتیجے میں جب انہوں نے اسے انکار کر دیا تو پھر انہوں نے سازشیں شروع کیں اور یورپ نے ان سازشوں میں ان کا ساتھ دیا. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پورا یورپ نے یہودیوں کے جو خاص طور پر برطانیہ اور فرانس اور یہ ممالک جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے, اور جرمنی کے اندر پھر سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہی یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوا اور اس کے بعد میں سو کالڈ ہولوکاسٹ ہوا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بڑے پیمانے پر نہ صرف جرمنی میں بلکہ اور جگہ جہاں جہاں یہودیوں کی آبادیاں تھیں وہاں کیونکہ جرمن امپائر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو پورے آدھے یورپ کے اندر ان کا قتل عام ہوا، ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور فائنینشلی یہ کوئی 300 سال سے برطانیہ کے اندر پہلے سے مضبوط تھے. انہوں نے قرضہ وغیرہ دیا ہوا تھا، اور یہ جو اسٹیٹ بینک ہے برطانیہ کا، بینک آف انگلینڈ، یہ بھی یہودیوں کے قرض سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا. ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے پھر یہاں پر بالفور نے یہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اب ان کی اپنی حکومت ہونی چاہیے، اور ان کی حکومت کے لیے افریقہ کے اندر جگہ دیکھی جا رہی تھی. اور پھر طے ایونچولی یہ ہوا کہ مڈل ایسٹ کے اندر فلسطین، جس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آبائی وطن ہے، ہمیں نکال دیا گیا تھا اور ہمیں وہاں واپس جگہ دی جائے. اس طرح یورپ نے اپنی مصیبت فلسطین کے اندر لا کے بسا دی، اور مسلمانوں کے دل کے اندر یہ خنجر کھوپ دیا. اور اس کے اندر کوئی یونائٹڈ نیشن اور ان کا وہ سلسلہ بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے غیر قانونی طور پر جہاز کے جہاز بھر کے اسلحہ کے ساتھ انہوں نے وہاں پر فلسطین کے اندر یہودیوں کو بسایا، ان کو فائنینشلی ہیلپ کی، یہاں تک کہ لوکل مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں اور وہ ان کو کرائے پہ دیں یا فروخت کر دیے اپنے مکانات. اور اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا پلان کیا، اور پھر 48 کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے برطانیہ نے اور یورپ نے یہ طے کر دیا کہ یہ ملک جو ہے یہاں پر اب ہم تو جا رہے ہیں. برطانیہ کا راج ختم ہو رہا تھا، اور انہوں نے اپنے ٹیررزم کے ذریعے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہوٹل کو بالکل مسمار کر دیا، وہاں بومبنگ کی، اور اس کے بعد برطانیہ کی فوجیں وہاں سے نکل گئیں، اور یہودیوں کو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے تحت ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر بسایا تھا اسرائیل کا نام دے کر. لیکن آہستہ آہستہ ان کا وہ پلان جو میں نے بتایا تھا کہ پروٹوکول کے اندر تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے وہ تمام چیزیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پلان نہیں تھا، وہ ثابت ہو گئے کہ انہوں نے ایجپٹ کے اوپر، انہوں نے سیریا کے اوپر، انہوں نے عراق کے اوپر، انہوں نے جارڈن کے اوپر، انہوں نے فلسطین کے اوپر حملے کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی. اور ان کا پلان اس کے مطابق تو مدینہ تک آنے کا ہے.
جی،
اس طرح یہ حکومت قائم ہوئی ہے 48 کے اندر تمام سازشوں کے ساتھ.
جی،
کسی ڈیموکریٹک وے کے اندر یہ حکومت نہیں آئی.
جی، بہت بہت شکریہ واسطے صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار غلام اکبر صاحب موجود ہیں. غلام اکبر صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
جناب، قلب عالم اسلام سرزمین فلسطین پر صہیونی حکومت قائم کرنے کی سازش صرف انگریزوں نے تیار کی تھی یا اس میں دیگر مغربی طاقتیں بھی شامل رہی ہیں؟
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے تاریخ کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. یہ پروٹوکولز کی جو بات کی میرے محترم دوست نے پہلے، یہ 1901 اور 1902 کی بات ہے. یہ کانفرنس ہوئی تھی، زائنز کا ایک اجتماع ہوا تھا، جو لوگ صہیونیت میں بلیو کرتے تھے کہ بھائی خداوند کریم نے یا ان کی تھیوری کے مطابق کہ یہ صدی جو ہے اس میں یہودی ریاست جو سلیمان، حضرت سلیمان نے قائم کی تھی، وہ دوبارہ اسی خطے میں قائم ہوگی. تو یہ ان کا بلیو تھا. اب پروٹوکولز جو ہیں اس میں تو بڑا جامع منصوبہ ہے، لیکن یہودی اس کو ڈسون کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. بہرحال اسرائیل کے حوالے سے میں بات کہوں گا کہ اسرائیل کو اس شکل میں پہلی دفعہ ڈاکٹر ہرزل نے 1912 میں، وہ جو بڑا مشہور مقدمہ فرانس میں چلا تھا کیپٹن ڈرائیفس پہ، اس پہ غداری کا الزام لگا تھا اور وہ یہودی تھا، تو اس پہ ایک ڈاکٹر ہرزل اس وقت جرنلسٹ تھا، یہ بہت بڑا یعنی اسکالر بھی تھا، اس نے پھر اس مقدمے کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ یہودی جو ہے اس کو دنیا بھر میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عیسائیوں نے یہودیوں کو کبھی معاف نہیں کیا. یہ ایک بڑا تاریخ کی ستم ظریفی اور ایک ایسی صداقت ہے جس کے منہ موڑا ہی نہیں جا سکتا کہ یہودیوں کا قتل عام, ہم تو نازی جرمنی کی بات کرتے ہیں نا, اس سے پہلے 18ویں صدی میں, پھر اس سے پہلے, پھر اس کے 19ویں صدی یورپ میں تو انہیں کہیں پناہ ملی نہیں, ترکی نے پناہ دی, مسلمانوں نے اسے پناہ دی, اس سے پہلے 13ویں 14ویں صدی میں اسپانیہ میں انہیں پناہ ملی. تو یہ ڈاکٹر ہرزل کا تھا تصور, اس نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہودیوں کی ایک جدا گانا, ایک نسلی بنیاد پر, کہ یہودی جو ہے, آپ بیسیکلی آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ باقی ہر مذہب میں کنورٹ ہو سکتا ہے, کوئی آدمی عیسائی بن سکتا ہے, کوئی آدمی ہندو ہی بن سکتا ہے, مسلمان بن سکتا ہے, لیکن یہودی جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہو سکتا. یہ نسلاً صدیوں سے یہ ایک نسل چلی آ رہی ہے, اس میں کنورشن نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بارہا مخاطب کر گیا آل اسرائیل کو, کہا گیا کہ میں نے تم میرا احسان یاد کرو کہ ہم تمہیں فضیلت بخشی, تو یہ جہاد آل ابراہیم ہے وہ, تو اس کے باوجود ان کی تعداد دنیا میں دیکھنی کتنی ہے, بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس پر جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں نازل کیں, وہاں انہوں نے خود اپنے لیے, اپنے کرتوتوں کے ذریعے اپنے لیے گڑھے کھودے. لیکن ہر دور میں قتل عام کا سامنا کرنا پڑا. بخت نصر نے ان کی پوری نسل تقریباً مٹا دی تھی, انہیں باب زنجیر وہاں سے اسکندریہ سے لے کے آیا تھا, اور یہ سلسلہ ہر صدی میں تقریباً جاری رہا. تو اس صدی کے آغاز میں انہوں نے یہ ایک فیصلہ جو بہت بڑا منصوبہ بنایا, جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سمجھتے کہ ہمارے اس وقت ان کے ذہن میں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا تصور نہیں تھا. اس وقت وہ ایکچولی کیتھولکس کو اور پروٹسٹنٹ کو اپنی, یعنی عیسائیت کو اپنا دشمن سمجھتے کہ انہوں نے ہمیں کہیں پناہ نہیں دی. تو انہوں نے ویسٹ میں دو شعبوں پہ پوری طرح ایک منصوبے تک قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا. ایک تو انہوں نے کہا کہ بینکنگ ہمارے پاس ہونی چاہیے, یعنی مانیٹری سسٹم جو ہے نا یورپ کا اور ویسٹ کا, امریکہ کا, اس پر ہم قبضہ کریں, اور جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہ بینکنگ سے, دوسرا میڈیا جو ہے نا اس پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے طریقے سے اس وقت سے یہ گھس گئے بینکنگ سسٹم میں چلے گئے. پھر بینکنگ سسٹم میں ان کی سب سے بڑی, یہ جو انہوں نے خلیفہ ترکی کے آخری خلیفے کی بات کی, وہ آخری سے پہلے تھے عبد المجید اور عبد الحمید, یہ دونوں مزے ایک پیریڈ ساتھ ساتھ ہی ملتے ہیں. اس میں انہوں نے وہ جو تھا ڈیفالٹ کی پوزیشن تھا ترکی, اس وقت بڑا مقروض تھا, جو پاکستان کا اس وقت حال ہے, میں یہی مثال دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت, ہم تم پیسہ دیتے ہیں, تو پیسہ ہم تمہیں دیتے ہیں, تم ہمیں فلسطین میں, یعنی جو جہاں فلسطین تھا وہاں ہمیں خطۂ زمین, یہ انہوں نے زمین جو ہے سب سے پہلے ترکی سے خریدی تھی. ترکی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت اس کی مڈل ایسٹ کی امپائر موجود تھی, یہ دوسری جنگ, پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو پہلا, یعنی یہ تاریخ کے پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کے بعد اس وقت تک جو بات ہمیں ایک اور یاد کرنی چاہیے, پہلی جنگ عظیم میں سب کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ خطہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے, جتنے بھی سرویز ہوئے تھے اس میں. اس لیے اس وقت اگرچہ امریکہ انورڈ لوکنگ کنٹری تھا, ولسن کا زمانہ تھا, تو لیکن انہوں نے بھی اپنے آدمی جو ہے نا, برطانیہ کا یہاں تھا, برطانیہ لارنس آف عربیہ کو بھیجا تھا, اور تاکہ وہاں کے انہوں کی سپورٹ کے لیے سعودی خاندان کے, بھی ان کی شریف, پہلے شریف مکہ کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا تھا, اس کے بعد سعودی خاندان کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا کہ بھی آپ لوگ وہاں جا کے اپنا اثر و رسوخ قائم کریں. لیکن ساتھ ہی امریکنس نے, امریکہ کا ایلن ڈلس جو ہے پہلی دفعہ جو سی آئی اے کا ڈائریکٹر ہوتا تھا, ایک نوجوان, وہ یہاں آیا تھا. اچھا, اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی یہ وسائل, پہلے ان دونوں کی جنگ وسائل کی ہوئی تھی, برطانیہ اس میں ہار گیا, برطانیہ کے پاس چونکہ طاقت نہیں تھی, امریکہ کے پاس پیسہ تھا, امریکہ نے پیسہ فلڈ کیا آئل ایکسپلوریشن میں, اور اس کے بعد یہ جو بالفور کا جو معاہدہ ہوا 1927 میں, پھر تمام طاقتوں نے مل کر اصولی طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ اسرائیل قائم ہونا چاہیے، یہ ان کا تاریخی حق ہے اور اس کے لیے انہیں زمین مہیا کیا جائے. کچھ زمین انہوں نے پہلے ہی یہودی بستیاں، جس طرح ابھی وہ بستیاں آباد کرتے چل رہے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے فلسطین میں اپنی بستیاں آباد کر لی تھی، دریائے اردن کے کنارے بھی اور یہ سارا. تو یہ سازش جو ہے نا، اور اس پہ بالفور کے منصوبے پہ ایک کتاب لکھی گئی تھی مارک انٹونیس نے، اور وہ بھی ایک عیسائی تھا. لیکن وہ میں ایک بات بتاؤں، تاریخ میں دشمنی جتنی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی رہی ہے، حضرت عیسیٰ کے خلاف جو کچھ بھی ہو یہودیوں نے کیا ہے یہ ساری دنیا کو معلوم. مسلمان تو یہودیوں کے ہمیشہ ہر دور میں موسن رہے ہیں. آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو وہ موسن کشی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ وہ اپنے ہی دشمنوں کے حلیف بن گئے عالم اسلام کے خلاف، جو آج کل وہ سازشیں کر رہے ہیں. تو میں اب 1948 کی طرف آتا ہوں کہ وہ بالفورس کے انہوں نے پھر یہ سوچا کہ جو انہیں زمین کا ٹکڑا وہ کافی نہیں تھا. پھر برطانیہ نے ان کا جو نیا نقشہ بنایا، اس نقشے کی آپ شکل جو آپ دیکھیں وہ خنجر کی ہے، اور اسی پہ مارک انٹونیس نے کتاب لکھی تھی ڈیگر آف اسرائیل. تو وہ ڈیگر آف اسرائیل جو تھا مڈل ایسٹ کے سینے میں یعنی خنجر جو گھوم دیا گیا
جی.
اب اس کی جو ایک علامتی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ 1948 میں بھی جس رات کو، میں یہ بات اس لیے مطلب کہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے
جی.
کہ یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ ملنی تھی اسے، یعنی یہ اس وقت ٹرومین صدر تھا اور ٹرومین نہیں چاہتا تھا، یہ بڑی ہسٹوریکل، لیکن ان کی لابی اتنی مضبوط تھی. کہا جاتا ہے کہ بعض ریاستوں کے سفیروں کو انہوں نے اس سے پہلے ان کی پرائیویٹ لائف کی تصویریں بنائیں، اور اس رات جب ووٹنگ ہونی تھی تو سب کو بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ نہ دیا اور اسے ممبر نہ بنایا تو ہم تمہاری پرائیویٹ لائف جو ہے نا، اور اس میں ایسے ایسے نام آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ایک بڑی تاریخی، میں نے یہ جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑی کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ چونکہ سازش کے طور پیدا ہوا تھا اور سازش کے ذریعے ہی
جی.
اس نے یہ حاصل کی ماں قبولیت بھی
جی.
اس کے بعد 1948 کا
جی.
زمانہ آتا ہے، یہ جنگ بھی انہوں نے خود مسلط. دیکھیے ان کا ایک ونگ تھا ٹیررسٹ ونگ، وہ فلسطین پہ تھا، ان کا ایک ٹیررسٹ ونگ تھا. ان کے پہلے وزیر دفاع بلکہ اور وزیر خارجہ تھا، وہ بھی ایک ٹیررسٹ جا چکا تھا. تو
جی.
ان کا پہلا وزیر اعظم بن گوریاں تھا. بن گوریاں جو تھا وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہم پہلے اپنا جو جغرافیائی حدود جو ہے نا اس کو بڑھائیں گے، یعنی جو ہمارا ایک منطقی ہماری جس میں ہماری اس جو ہے نا وائبلٹی جو ہے نا قائم ہو جائے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے عربوں کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے ہم ایک بڑی طاقت اس خطے میں بنیں اور اس پر اسی طرح سے سیاسی غلبہ حاصل کریں جس طرح کا سیاسی غلبہ امریکہ چاہتا ہے. وہ ایک صہیونی سوچ تھی اس وقت
جی.
اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک تاریخی تقریر ہے جو اس نے کی پارلیمنٹ میں. اس نے کہا تھا کہ ہم پہلی جنگ جیتیں گے جو جیت لی 48 میں، جو انہوں نے جنگ جیت لی، دوسری بھی جیتیں گے، تیسری بھی جیتیں گے، لیکن ہمیں ہارنا صرف ایک دفعہ ہوگا، اور اگر ہم ہار گئے عربوں سے تو عرب جو ہے نا ایک سمندر ہے، اس میں ہم سب ڈوب جائیں گے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کا ہے کہ یہ اب اسرائیل، آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اب اسرائیل جس سرپرستی پہ چل رہا تھا وہ ویسٹ کی سرپرستی پہ چل رہا تھا، اور ویسٹ جو ہے خود ایک معاشی تباہی کے دہانے کی طرف تیزی سے بڑھا ہے. یہ سارا کچھ ایک چھ آٹھ مہینوں کے دوران آیا ہے. آپ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ جو ساری دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے وہ اپنی بقا اس کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے نا ختم ہو جائے گی
جی.
اب اسرائیل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت کا اسرائیل جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی سمجھوتا اپنے طور پہ کر لیں. اب دیکھیے ورنہ حماس کا تو نام لینا سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہ حماس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بظاہر آمادہ ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر ایک لابی پیدا ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اب پیس کرنا ہوگا، ہم امریکہ کے یا ویسٹ کے پٹھو بن کر نہیں رہ سکتے.
بہت بہت شکریہ غلام اکبر.
ایک ایسا موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اگر ان کے وہ عزائم جو سامراجی عزائم اسرائیل کے ہیں, یہودی بہرحال تاریخی طور پہ ہمارے دشمن
جی, شکریہ.
حالانکہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا
جی, غلام اکبر صاحب.
وہ دماغ ان پہ جو ان کا انتہا پسند یہودی ہے, وہ پھر مدینہ اور خیبر کو وہ نہیں بھولے
جی,
بنی قریظہ کو وہ نہیں بھولے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انتقام لیں گے. ایسے لوگ ہیں, یہ صہیونیت جو ہے جس
جی,
جو جس کے یہ نتن یاہو جو ہیں وہ جس پارٹی سے, لکوڈ پارٹی جو ہے نا, اس کا خواب
جی,
یہی ہے.
آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی.
میں
آپ سے گفتگو ہماری جاری رہے گی. شکیل صدیقی صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. صدیقی صاحب.
جناب.
جناب, صہیونی حکومت قائم کرنے کے لیے سرزمین فلسطین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟
دیکھیں, اس میں جو کچھ تاریخی حقائق ابھی
جی.
ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے
جی.
یہ تاریخی حقائق اپنی جگہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مغربی استعماریت ہے اس نے جو ہے وہ 19ویں اور 20ویں صدی کے بعد اس خطے میں جو امکانات تھے مادی اور قدرتی وسائل کے حوالے سے, ان کو وہاں پر اپنے ایک ایسے حلیف کی ضرورت تھی اور ایک ایسا وہ ٹھکانہ چاہتے تھے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مفادات کو حاصل کر سکے, اور مفادات حاصل کرنے سے زیادہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے اس خطے میں ایک ایسا مصنوعی ماحول جنم دیں جس کے نتیجے میں اس خطے کے جو مقامی لوگ ہیں اور جو ان کی اختیارات ہیں, جو ان کا اقتدار ہے, اس کو جو ہے وہ مینیمائز کیا جا سکے. تو میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منصوبہ تھا اور ابھی یہ منصوبہ ہے کہ اس خطے کے جو وسائل ہیں اس پر قابض رکھنے کے لیے ایک ایسا مصنوعی بحران پیدا کیا جائے جس کے نتیجے میں وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو اپنا پرانا کانسیپٹ ہے اور جو جس کے تحت جو ہے وہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا اس پورے خطے میں جو قدرتی وسائل کی دریافت ہے, ان قدرتی وسائل کی دریافت کے حصول کے لیے وہ لازماً ایک ایسا مصنوعی نظام چاہتے تھے, ایک مصنوعی ماحول کریٹ کرنا چاہتے تھے جس سے وہ اپنا جواز جو ہے اس خطے میں مداخلت کا قائم کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آنے والے برسوں میں اور ماضی قریب میں آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے یہ اسرائیل کے ذریعے سے جس طرح سے عربوں کو ڈرایا اور جس طرح سے عربوں کی جو وسائل ہیں ان کو اپنی تحویل میں لیا اور جس طرح سے ان کو اپنے زیر اثر لیا, وہ اس پورے منصوبے کی عکاسی اور نشاندہی بھی کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, انداز جہاں میں یہ گفتگو عالمی یوم قدس کے قریب آنے کی مناسبت سے فلسطین کے بارے میں جاری ہے. ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو عالمی یوم قدس قرار دیا. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور گیلانی گروپ کے سربراہ سید علی شاہ گیلانی عالمی یوم قدس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں,
الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصا کی یہ فریاد ملت کے ہر فرد کو سننی چاہیے کہ مسجد اقصا بزبان حال کہہ رہی ہے, فمن لها الان, آج میرے لیے کوئی نہیں ہے جو مجھے آزاد کرائے یہود کے پنجے استبداد سے. اور ہم پوری ملت سے دردمندانہ اپیل کریں گے, خاص طور اپنی ریاست اور مسلم ممالک جو ہمارے ہمسائے ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے اور جموں کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں, ان کی خدمت میں ہم نے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ وہ جمعۃ الوداع کو مسجد اقصا کے نام پہ منائیں اور مسجد اقصا کی آزادی کے لیے دعائیں کریں, گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور دو مخصوص نعرے ہیں, ایک نعرہ دین کی بنیادوں پر اتحاد, وا تسمو بحبل اللہ جمیعا, پوری ملت کو دین کی بنیادوں پر مجتمع ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں پھر حاصل کر سکیں اور دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اپنی کوششوں اور صلاحیتوں کو مجتمع کر سکیں، اور دوسرا نعرہ یہ ہو کہ مسجد اقصی ہمارا مسئلہ ہے، الاقصی للمومنین، یہ مومنین کے لیے ہے، ان کا مقدس مقام ہے، اور اس کی آزادی پوری ملت پر فرض ہے کہ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔
جناظرین، یہ تھے سید علی شاہ گیلانی، سینئر حریت رہنما کشمیر۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو پوری دنیا کے مسلمان یک زبان ہو کر بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ لگائیں گے۔ اس مناسبت سے ہماری گفتگو سرزمین فلسطین پر صہیونی قبضے کی سازش کے بارے میں جاری ہے، تو چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، تنظیم واسطی صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ واسطی صاحب
جی، ارشاد۔
جناب، سرزمین فلسطین پر قبضے اور وہاں صہیونی حکومت کے قیام میں عالمی جنگ کا کیا کردار ہے؟
عالمی جنگ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، یعنی آپ کو
جی
پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے اس کے اندر جرمنی اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، جاپان، جرمنی اور ترکی اور اٹلی، اور جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ پروٹوکول کا
جی
ظاہر ہے کہ اسٹریٹجیکلی آپ اپنی پلاننگ دوسروں کو نہیں بتاتے، ہمیشہ انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر پروٹوکول کی کاپی جب کبھی مارکیٹ میں آتی ہے، دوسرے دن سب کی سب کوئی خرید کر اور وہاں سے وہ غائب کر دیتا ہے، وہ سوائے لائبریری کے آپ کو مارکیٹ میں پروٹوکول کی کاپیز نہیں ملتی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ انہوں نے پھر جرمنی اور ترکی کی جو دوستی تھی اس کو سامنے رکھ کر، کیونکہ وہ جرمن سے بھی میں بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو انہوں نے طے کیا کہ اب ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کے نہ ضروری ہے، تاکہ پھر اس جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور ہو جائیں گے اور ہمیں وہ موقع ملے گا فلسطین میں اپنی حکومت قائم کرنے کا۔ اتفاق سے پھر جو سیکنڈ جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے بعد وہ قوتیں، یعنی ترکی نیوٹرل ہو گیا، جاپان اور اٹلی اور جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار ہار گئے، اس کے نتیجے کے اندر برطانیہ اور فرانس اور امریکہ کی جن قوتوں نے یا رشیا جنہوں نے فتح حاصل کی تھی، انہوں نے اب یہودیوں کو وہ مواقع فراہم کیے، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اب ریزسٹنس اور دنیا میں کہیں سے نہیں ہے، اور مسلمان اس وقت کوئی قوت نہیں تھے، خود یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کا کوئی بڑا کردار نہیں تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ، یعنی وہ تو اپنی خود زمینیں اور مکانات بیچ رہے تھے یہودیوں کو جو فلسطین کے اندر اس وقت تھے، تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ مصیبت یورپ سے نکال کے ہمارے سر پر بٹھا دی جائے گی۔ اور یہ وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر، کیونکہ برطانیہ اپنی کالونیز، اپنے کالونیلزم ختم کر چکا تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی، اور اس نے چرچل نے پھر طے کیا کہ اب امریکہ کو اپنی گدی پہ بٹھانا ہے تاکہ وہ ان کالونیز کو اور پوری دنیا کے سسٹم کو اپنے تحت لے۔ اس طرح یہ دو واروں کے نتیجے کے اندر اسرائیل کو موقع ملا ہے مسلمانوں کے بیچ میں آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ حالانکہ وہ ان کے خود ان کے لیے تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا، جہاز کے جہاز بھر کر روس سے لے کر اور امریکہ تک کے تمام یہودیوں کو انہوں نے کہا کہ یہاں آ کے بسیں، اور اس میں انہوں نے خود ٹیررزم کو استعمال کیا، اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وائلنس کریٹ وائلنس، وائلنس بریڈ وائلنس، اور پوری دنیا کے اندر آج انتشار، خلفشار اور جنگ و جدل کا سامان ہے۔ پاکستان اور افغانستان سے لے کر اب لیبیا اور عراق، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو امن اور آشتی کا سما یا زندگی مل سکے. اس وقت پوری دنیا ایک ایسے چوراہے پہ کھڑی ہے، ایسے دورائے پہ کھڑی ہے کہ جس کے اندر یہ ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک عظیم خلفشار اور فساد فی الارض پھیلا ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ واسطے صاحب، بہت بہت شکریہ. غلام اکبر صاحب.
جی بول رہا ہوں. جی
جی جناب، اس سازش میں ہٹلر کا کیا کردار ہے؟
ہٹلر، میں ایک ڈاکومنٹ ہے
جی،
ہٹلر کی وصیت، اور وہ آخری ڈاکومنٹ جو اس نے لکھا تھا اور جو بعد میں کچھ وقت چھپا لیکن وہ بعد میں غائب کر دیا گیا، وہ نہیں ملے گا وہ ڈاکومنٹ آپ کو. اس میں اس نے تاریخ سے مخاطب ہو کے کہا
جی
کہ لوگ مجھے قاتل کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نے یہودیوں کی نسل کشی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دنیا پر بہت بڑا احسان کیا. یہ جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ ان کی وجہ سے لڑی گئی، یہودی اس کے پیچھے تھے، اور اگر کبھی تیسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کی وجہ بھی یہ یہودی ہوں گے. میں اس فتنے کو، آدھا فتنہ میں خود ختم کر کے جا رہا ہوں، باقی آدھے کو ختم کرنے کا کام جو ہے باقی دنیا پہ چھوڑ رہا ہوں. اب یہ دیکھیے، اس کا ویژن تھا، ہٹلر جو تھا وہ بہت بڑا ویژنری تھا. دیکھیں، یہودی جہاں بھی رہے ہیں، جس ملک میں بھی رہے ہیں، اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں تاریخ میں. یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ان پہ احسانات کیے. وہ اگر قاہرہ میں رہے تب بھی سازشیں کرتے تھے، انقرہ میں رہے یا استنبول میں رہے تب بھی سازشیں کرتے تھے، اسپانیہ میں رہے تب بھی انہوں نے سازشیں کی، اور ان کے رابطے، خفیہ رابطے جو تھے نا، وہ صہیونی، وہ اپنے نصرانیوں کے ساتھ رہے. تو یہ ہٹلر جو ہے وہ ایک، ٹھیک ہے اس کے خلاف نفرت بہت کی جاتی ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے، جو یہ صدی مسلمانوں کی ہے، میں اس تھیوری کی بلیو نہیں کرتا کہ دنیا میں خلفشار ہے. دیکھیں، دنیا میں ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے، مسلمان اٹھ رہے ہیں. پہلے ایران اٹھا، اس نے ایک اپنی جمہوریہ، اسلامی جمہوریہ قائم کی، پاکستان اٹھا، ترکی جو ہے آپ دیکھ لیجئے، 30 سال 40 سال پہلے کی ترکی کو، آج کے ترکی کو دیکھ لیں، پھر مصر ایک اٹھا ہے، تونس میں ایک تحریک اٹھی ہے، اور وہ اپنی روٹس، اپنی شناخت کی طرف واپس جا رہے ہیں سارے. اور امریکہ اور یورپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو اب ہم نہیں روک سکتے. یہ اسرائیل جو انہوں نے قائم کیا تھا، ایک ٹائنی چھوٹی سی ریاست ہے، یہ اس عالم اسلام کے سمندر میں اس طرح سے غرق ہونی ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں ملے گا اگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، اور وہ مغربی سازش سے نکلے نہیں. وہ مسلمانوں کے ساتھ شہریوں کے طور پر رہ سکتے ہیں، لیکن یہ خواب جو ہے نا، دیکھا کہ وہ فلسطین میں وہ اپنی ایسی ریاست قائم کریں گے جسے اس خطے پر بالادستی ہوگی، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ جغرافیہ بھی اس بات کے خلاف ہے، تاریخ بھی خلاف اس بات کے خلاف ہے، ڈیموگرافی بھی اس بات کے خلاف ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو بشارت ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کو اس خطے پہ، دنیا میں، دیکھیں یہ ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے نا، ایشیا سے مراد صرف چائنا نہیں ہے، ایشیا سے مراد جاپان نہیں ہے، ایشیا سے مراد یہ پورا خطہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ترکی بھی ہے، افغانستان بھی ہے. یہ بیداری کی طریقے ہیں، اور اس قسم کی طریقوں میں خلفشار بھی آتا ہے، بدامنی بھی آتی ہے، لیکن بالآخر آپ دیکھیے گا کہ آنے والی جو دہائیاں ہیں اس میں مسلمان ایک بڑی طاقت بن کے ابھریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اگر اس کی رحمتیں ہوئیں، کیونکہ بہرحال خدا کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو یہ آپ بیلٹ سوچیں، ایران، ترکی، پاکستان، مصر اور افغانستان،
انشاءاللہ
ان کے درمیان ایک اقوام متحدہ کی صورت، قسم کی ایک اسلامیہ نے متحدہ یہ ایک باڈی قائم ہو جائے، تو وہ تو پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے.
جی بہت بہت شکریہ.
اور میرا خیال ہے کہ فلسطین بھی اس کا حصہ ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ غلام اکبر صاحب. صدیقی صاحب آپ لائن پر ہیں جناب؟
جی جی میں سنا ہوں.
جناب ہولوکاسٹ کی حقیقت کیا ہے؟
دیکھیں بات یہ کہ یہ مختلف اصطلاحیں ہیں
جی,
اور یہ ساری اصطلاحیں وہ گھڑی ہوئی اصطلاحیں ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ صہیونیوں نے اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے, دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کیا ہے. اب تو وقت یہ آ گیا ہے کہ جس طرح سے حال ہی میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ایک تبدیلی جو ہے وہ پورے اس خطے میں نظر آ رہی ہے, اور جس طرح سے مصر کے لوگوں نے جو ہے وہ قاہرہ میں اسرائیل کے پرچم اتار کر جو ہے وہ مصر کا جھنڈا لہرا دیا ہے, اب یہ ساری اصطلاحیں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی. اور اس طرح جو اس وقت پوری یہودیوں کی ایک مظلومیت کا نقشہ کتاب کے انہیں جو ہے وہ مظلوم بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے, اب یہ مظلومیت کا فریب نہیں چلے گا. اور جو بیداری کی بات ابھی غلام صاحب نے کہی ہے, یہ بیداری جو ہے یہ ساری ان جھوٹی اصطلاحوں کو, جھوٹے خوابوں کا پردہ جو ہے وہ چاک کر کے رکھے گی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب, لائن پہ رہیے گا. اور ناظرین یہاں پر ہم عالمی یوم قدس کی اہمیت کے بارے میں ایک اور سینئر حریت رہنما, ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے کل جماعتی حریت کانفرنس اعتدال پسند گروپ کے سربراہ میر وائز عمر فاروق کے خیالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ملاحظہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال ایک بار پھر پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمان بھی جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پہ منا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جب ہم القدس کا دن منا رہے ہیں تو یوم کشمیر کے بھی طور پہ ہم یہ دن مناتے ہیں. اور بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ جہاں تک بیت المقدس کی بازآباد کاری کا متعلق ہے, چاہے عرب کا مسلمان ہو, چاہے عجم کا مسلمان ہو, چاہے دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا مسلمان ہو, القدس کے معاملے میں ہم سب کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جو ایک پہل یہ کی گئی تھی ایران کے جو ہے وہ روحانی پیشوا مرحوم آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اس دن کے حوالے سے ایک اتحاد اور اتفاق کا میسج پوری دنیا میں جائے کہ یہ دن جو ہے تمام مسلمان بلا لحاظ مسلک, بلا لحاظ رنگ و نسل یہ دن منا رہے ہیں, اور ہمارے دل جو ہیں فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جموں کشمیر کے مسلمان اس مطالبے کو پھر دہرائیں گے کہ قدس کی حوالے سے جو اسرائیلی جہریت ہے اور آکوپیشن ہے وہ ختم ہو. انشاءاللہ جہاں تک جموں الوداع کا تعلق ہے, چونکہ جموں کشمیر میں سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ جامع مسجد نگر میں ہوتی ہے, جہاں پہ کہ لاکھوں مسلمان اس دن نماز سے جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں, تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم نے ایک منظم احتجاج کا پروگرام بنایا ہے یوم قدس کے حوالے سے. اتنے قرارداد کے ذریعے جو صہیونی طاقتیں ہیں, جو آکوپیشنل طاقتیں ہیں, جو سامراجی قوتیں ہیں, ان کے خلاف جموں کشمیر کے لوگ اتحاد اور یکجہتی کا میسج دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہم برابر عالم اسلام کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں.
یہ تھے کل جماعت حریت کانفرنس اعتدال پسند گروپ کے سربراہ میر وائز عمر فاروق. جی ہاں, اگلے جمعے کو عالمی یوم قدس ہے, اور اس مناسبت سے ہم اس پروگرام میں اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ قلب عالم اسلام میں صہیونی خنجر کس طرح گھوپا گیا. لندن اسٹوڈیو چلتے ہیں تنظیم واسطی صاحب کی خدمت میں. واسطی صاحب
جی,
جناب مغرب میں
جی
یہودیوں کا قتل عام کیا گیا, یورپ میں ان پر ظلم کیا گیا, ہولوکاسٹ, اس کے بارے میں اتنی حساسیت کیوں پائی جاتی ہے کہ نہ اس کے بارے میں کوئی بحث ہو سکتی ہے, نہ اس کے سلسلے میں کوئی سوال کیا جا سکتا ہے, اور بس جو کہہ دیا گیا ہے آمنا و صدقنا, بس اس کو جو ہے تسلیم کیا جائے.
ہاں, اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے, ہمیشہ عام طور پر جب آدمی پروپیگنڈے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے
جی,
اور اس کے اندر ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہر ملک کے اندر ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں, اٹلی سے لے کر اور اسپین تک, اور آخر کے اندر پھر جرمنی کے اندر اور پرتگال اور اس ایریے کے اندر. لیکن جب آدمی سوئی کو پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور جیسا کہ اکبر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس صدی کے بعد جو دو چیزیں اپنے پلان کے اندر رکھی تھیں ان میں ایک اکنامک پاور بننا اور لوگوں کو کیپچر کرنا بینکنگ کے ذریعے، سود کے ذریعے، اس پورے نظام کے ذریعے لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ ان کے تحت مجبور ہو جائیں، اور دوسرا پوری دنیا میں میڈیا کے اوپر. میڈیا کے اوپر اگر آپ کا قبضہ ہو گیا تو سچ اور جھوٹ سوائے کہنے والے کو جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پورے یورپ کے اندر قوانین زبردستی بنوائے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی بولے گا تو اسے سزا ہوگی. تو آخر اگر کوئی حقیقت ہے تاریخ کے اندر، یعنی ہر چیز کو آپ کھنگالتے ہیں اور آپ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، کتابیں لکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. حد یہ کہ پرانی شخصیات، متبرک شخصیات کے اوپر تو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی بیویوں اور ان کے اوپر آپ بات کرنے کی وہ جسارت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہولوکاسٹ کے اوپر ریسرچ نہیں کر سکتے، اس کو انالائز نہیں کر سکتے، اس کو یہ نہیں بتا سکتے کہ نہیں یہ اتنے 6 ملین نہیں 6 لاکھ مرے ہیں. تو یہ آخر کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ یہودیوں نے اس چیز کو چھپانے کے لیے اپنی میڈیا کے ذریعے اور اپنی لابیز کے ذریعے اور ویسٹرن طاقتوں سے کو، یعنی یہ وہ تھا لالچ کہ اس بہانے یہ مصیبت یہ یورپ پہ چھائی ہوئی ہے یہودیوں کی، اگر یہ یہاں سے نکل کے مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں تو ہمارے لیے کم از کم وہ ہے. تو اس چیز کو انہوں نے، اب ہولوکاسٹ جو مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہودی بتائیں نا کہ آخر اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی جا سکتی. پھر اس کو یہ وہ اصل حقائق ہیں جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جب ایران یہ کہتا ہے یا ایران کا صدر یہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کو پوری دنیا کے اندر نکو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے. بے حقیقت کیسے ہے؟ تاریخ کے اندر آپ تمام دنیا کے اندر اور چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ ایک دو کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا تھا. تو آخر صرف جرمنی کہ اس دور کو ہم کیوں نہیں ریسرچ کر کے اور بتا سکتے کہ نہیں 6 لاکھ نہیں بلکہ اتنے مرے تھے، یا ان کے اوپر اس طرح کے مظالم نہیں ہوئے تھے، اس طرح کے ہوئے تھے، اور اس میں ان کا اپنا کیا کردار تھا، اور ریئیکشن کے اندر ہٹلر نے یا جرمنی کے فاشسٹ تحریکوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ان کا فیصلہ ہے کہ لوگوں کی آرا کو ان کی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس سلسلے میں بولیں، اس لیے کہ ان کے تمام وہ حقائق کھل جائیں گے اور اس پہ سے پھر لوگوں کا پردہ اٹھ جائے گا. اس وجہ سے یہ اس کو چھپانے کے لیے اس کو انہوں نے قانونی طور پر یہ دے دیا ہے کہ کوئی اس کے خلاف کم از کم یورپ میں نہیں بول سکتا.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ واسطی صاحب. اسی کے ساتھ ہم غلام اکبر صاحب اور شکیل صدیقی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمایا. جہاں تک ہولوکاسٹ کا سوال ہے، اگر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے تو اس پر ریسرچ پر پابندی کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہولوکاسٹ ایک حقیقت ہے اور یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا ہے تو پھر اس کا تاوان فلسطینیوں سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اسی کے ساتھ انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.